الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ النمل کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 59 سے آج کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اس آیت پر 19ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور پھر اگلی آیت سے جو کہ آیت نمبر 60 ہے 20ویں پارے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اب جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں جو آیات آج کے مطالعے میں آئیں گی ان میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو اور اپنی نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا ایک سادہ اور فطری طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے. ہر انسان چاہے وہ جس ذہنی سطح کا حامل ہو وہ سادہ ترین باتوں پر بھی غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے جو اس کے سامنے اشکارا ہوگی. اور جتنا اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوگا، جسے معرفت الہی کہا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کی بندگی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یہ جو مقام آج ہم پڑھیں گے اس میں بڑے جلالی انداز سے، جب 20ویں پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے، تو بڑے جلالی انداز میں اللہ نے کچھ سوالات ہمارے سامنے رکھے اور الفاظ اس طرح شروع ہوتے، امن امن، بھلا کون ہے بتاؤ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، بھلا کون ہے بتاؤ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، بھلا کون ہے بتاؤ جو ایک پریشان حال کی پریشانی میں اس کی دعا کو سنتا ہے. یہ انداز 6 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر اختیار فرمایا ہے. آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں. سورۃ النمل 19ویں پارے کے اختتام پر آیت نمبر 59 سے مطالعہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیے الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، والسلام علی عباده الذین اصطفى، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا. یہ اشارہ تمام انبیاء رسول کی طرف ہے جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے جن کو اللہ نے بندوں کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے چنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اس کی تلقین اس مقام پر کی گئی. یہی انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر آتا، درود کا اہتمام ہوتا. ہمیں بھی یہ تلقین کی گئی جب ہم اپنی گفتگو شروع کریں، جمعہ کا خطبہ ہو، عام واعظ و تقریر ہو، عام دینی گفتگو ہو، تو اولاً اللہ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی ادب دعا کا بھی ہے، جب دعا مانگنے آدمی بیٹھے تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بھی بہت سے کلمات ہیں جو احادیث میں بتائے گئے کہ جب دعا کا انسان آغاز کرے تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی بھیجے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک اس کی ابتدا میں اور اس کے اختتام پر درود شریف کا اہتمام نہ کیا جائے. تو اپنی دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا اور اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ دینی گفتگو ہو یا اللہ سے مانگنے کا موقع ہو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالی نے سوال رکھا لوگوں کے سامنے کہ آللہ خیر اما یشرکون، بھلا بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جن بتوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک رکھا ہے، بتاؤ ان میں کوئی حقیقت ہے؟ اللہ کے سوا اوروں کو جو یہ پکارتے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے؟ کسی کی پکار کو سننے کی، کسی کی بات قبول کرنے کی، کسی کی تکلیف کو رفع کرنے کی. اب 20ویں پارہ شروع ہوتا ہے اور بڑے زوردار انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ سوالات ہمارے سامنے رکھے. یہ انداز بھی قرآن کا ہے، سوال و جواب کا. یہ انداز تعلیم اور تدریس میں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اس دو طرفہ طرز عمل سے، انٹریکٹو انداز سے، باتوں کو دل و دماغ میں بٹھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی انداز میں ملتا ہے کہ یوں کہیے کہ دنیا نے یہ انداز قرآن سے لیا ہوگا کہ سوال و جواب کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے، انہیں سوچنے پر مجبور کیا جائے، غور و فکر کی دعوت دی جائے. مثال کے طور پر خود اللہ کے رسول کا اسوہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکارتے اور پھر ان کے سامنے کوئی بات رکھتے. کبھی آپ فرما دے کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے، کیا میں تمہیں ویسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم سے بچا لے، کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اتنی قیمتی اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی بات ہو. اب اگلا کہے گا ضرور بتائیے. تو توجہ حاصل کی جاتی ہے سوال کے ذریعے اور پھر کوئی بات سمجھائی جاتی ہے. یہ بھی ایک فطری اور عمدہ انداز ہے تدریس کا اور تعلیم کا. قرآن نے بھی اختیار کیا، ارشاد ہوا امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگا دیے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ درختوں کو تم اگا سکو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ہیں جو ٹیڑھی روش اختیار کرتے ہیں، صحیح راہ سے ہٹتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں. اب یہ دعوت ساری انسانیت کے لیے، خدا کو نہ ماننے والے آج بھی زمین پر موجود ہیں لیکن اتنے بھونڈے ہیں کہ ان کا بے جا اعتراض خود ان کے منہ پہ دے مارے جانے کے قابل ہیں. بہرحال آج کل نئی نئی تحقیق اور ریسرچ تو سامنے آ رہی ہے کہ جتنا انسان آگے بڑھے گا اتنی اس کو اپنی بے بسی کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. یہ تو بتا دیا کہ جناب وہ بڑے بڑے بلیک ہولز کے اندر جا کے کہکشائیں ختم ہو جاتی اور ختم ہونے کے بعد وہ بڑے بالکل ذرے کی طرح ہو جاتی، اور اس کائنات کا نقطہ آغاز بھی ایک ذرہ تھا یا ایک ذرے کا پھٹ جانا تھا اور اس کے نتیجے میں جسے آج بگ بینگ کہا جاتا ہے یہاں تک تو پہنچ گئے. لیکن بھائی وہ پھاڑنے والا کون تھا؟ کیا یہ سارا آٹومیشن پہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے؟ یا وہ جو ختم ہو جاتا اس کی حیثیت جو بدل جاتی، کون آخر اس کو کر رہا ہے؟ تو آج کے دور کا انسان اور آئندہ کا انسان بھی جب ان آیات کو پڑھے گا سوچے گا ضرور ایک لمحے کو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو سکتا ہے یا کوئی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذات جو اس سارے نظام کو پیدا کرنے والی اور چلانے والی ہے. بتاؤ کون ہے آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے؟ سمندر کے کڑوے پانی میں سے بخارات کو اللہ اٹھاتا ہے اور اوپر لے جا کر بادلوں کی صورت میں جمع کرتا ہے، وہاں سے پاکیزہ پانی جو برستا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے ہمارے لیے. کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے سارا معاملہ؟ یہ بڑے بڑے پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں، یہ برف کی صورت میں پانی کو جمع کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بدبو نہیں آتی اس میں، پگھال کر پہاڑوں سے دریاؤں میں لے آتا ہے، تم اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہو، پھر دریاؤں سے وہ سمندروں کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہاں سے بخارات کا معاملہ. کہ یہ سارا نظام الل ٹپ ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، کوئی ذات ہے کہ نہیں اس کے پیچھے جو کرنے والی ہو؟ تو کیا بتاؤ اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہو؟ اس کے مقابلے میں محتاجوں کو پکارنا، محتاجوں سے توقعات رکھنا، محتاجوں سے امیدیں رکھنا، یہ کوئی تمہارا عقیدہ صحیح ہے کہ بھونڈا عقیدہ ہے؟ یہ غور و فکر کی دعوت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنے کلام میں انسانوں کو دیتا ہے. فرمایا کہ دیکھو ہم نے اسی بارش کے پانی سے رونق والے باغات اگا دیے. کیا رنگا رنگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پھلوں کے اندر دیکھ لو، پھولوں کے اندر دیکھ لو، درختوں کے اندر دیکھ لو، ان کے پتوں کی شکلوں کے اندر دیکھ لو، ان کے ڈیزائن کے اندر دیکھ لو، ان کے رنگوں کے اندر دیکھ لو، کس قدر صناعی ہے اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے جو ایک ایک پھل کے اندر، پھول کے اندر، درخت کے اندر، پتوں کے اندر تمہیں دکھائی دیتی ہے. زمین کی مٹی ایک ہے، یہ سورج کی روشنی ایک ہے، ہوا ایک ہے، اوپر سے برسنے والا پانی ایک ہے، لیکن کیسی رنگا رنگی ہے اللہ تعالیٰ کی صناعی میں. ذرا دیکھو ہم نے اس بارش کے پانی کے ذریعے با رونق قسم کے باغات جو ہے وہ اگا دیے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان درختوں کو تم اگا سکو، تم نے تو بیج ڈال دیا، مٹی برابر کر دی، اس کے بعد کون ہے؟ کون سی تم نے وہاں پر مشینیں لگا رکھی ہیں جس سے اس کو ہیٹ دی جاتی ہو، جس سے اس ہیٹ کے نتیجے میں وہ پروان چڑھتا ہو، پھر ایک سڈن سٹیج پر آ کر وہ پھٹ جاتا ہو، پھر اس کی کوئی پروٹیکشن ہوتی ہو؟ یہ مٹی برابر کر دینے کے بعد کون ہے اس کے اندر جو اس کی آبیاری کر رہا ہوتا ہے؟ کون ہے اس کے اندر جو اس کی پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ کون ہے اس کے اندر جو اس کی نشو نما کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے؟ کون ہے اس کے اندر جو اس کو پروان چڑھا ہو رہا ہوتا ہے؟ اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قومی یعدلون، بلکہ یہ لوگ کج روی کرتے ہیں. ایک وہ بتوں کو پوجنے والے بھی کرتے تھے، کج روی کرتے تھے، ٹیڑھی روش اختیار کرتے تھے، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے تھے، جب اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے توقعات رکھتے تھے. آج مسلمان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اگر امریکہ سے توقعات وابستہ رکھے تو شرک ہے کہ نہیں؟ ہمارے حکمران ان کے سامنے سجدے کر کر اپنی کرسیاں سنبھالتے ہوں، شرک ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنے جیسے کمزوروں، محتاجوں، انسانوں سے اگر توقعات ہوں اللہ کو چھوڑ کر، تو کیا یہ کافروں کی روش کی برابر برابر بات نہیں بنتی؟ یہ بھی ٹیڑھی روش ہے کہ نہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں پر توکل، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے توقعات، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا، ان سے یقین رکھنا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، سنوار دیں گے، یہ ہماری کرسی مضبوط کر دیں گے، یہ ہماری تجوریاں بھر دیں گے، یہ ہماری معیشت کو سنبھال لیں گے، کیا یہ حرکت آج مسلمان نہیں کرتے؟ اس اللہ کو پہچانا نہیں ہم، یا اس کو ہم نے یقیناً مانا نہیں، تبھی غیروں کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں. وہ مٹی کے بت بنایا کرتے تھے، ہم نے جیتے جی انسانوں کے جو ہے بت بنا رکھے، ان سے توقعات وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں. ایسے بھی تو سوچے نا قرآن کے اندر غور و فکر کر. ٹھیک ہے وہ تو عقیدے کے کافر تھے، ہم الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ہیں، لیکن عمل کیسا ہے ہمارا، یہ سوچنے کی بات. نفع نقصان کمانے کا ہم کسے سمجھتے ہیں؟ اپنی حاجات کو پورا کرنے والا ہی نہیں، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہم کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو سمجھتے وہی معبود ہے ہمارا، جس کو سمجھتے وہی ہمارا رب بن جائے گا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ عملاً ہم توحید اور اس کے تقاضوں پر قائم ہیں کہ نہیں. فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا، تمہارے رہنے کے لیے موضوع بنا دیا، وجعل خلالها انہارا، اس میں نہریں اور ندی نالے جاری کر دیے، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل فرق کر دینے والی ایک حد جو ہے وہ قائم فرما دی. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یہ زمین اللہ نے کیسے سجا دی؟ مذاق ہے، ہم اس کو جس انگلش میں کہتے ہیں نا فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، مالے مفت سمجھتے. کتنا بڑا نظام ہے زمین کا، حالانکہ پوری کائنات پہ تو یہ ایک نقطے اور ذرے کے برابر بھی نہیں، مگر جس زمین پر آج 7.5-8 ارب انسان بستا ہے، ذرا نگاہ تو ڈالیں اس پر، کہیں پہاڑ کھڑے کر دیے، کہیں میدان بنا دیے، کہیں صحرا بنا دیے، کہیں دریا بنا دیے، ایک ہی ملک کے اندر 4-4 موسم، اور ابھی کیا کل پرسوں کی بات ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں اولے پڑ رہے ہیں، کہیں گرمی پڑ رہی ہے، کہ پاکستان کے اندر ذرا دیکھو تو صحیح اس کی صناعی کو. اسی ایک زمین پر کیا کیا اس نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے نمونے بنا دیے، یا یوں کہیں نعمتیں پیدا فرما دیے، خوراکیں مقرر فرما دی. پھر اسی زمین پر تمہارا کیسا بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہیں جاتی، زمین بھی حرکت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن اتنے موضوع انداز میں کر رہی ہے کہ تمہیں لے کے ڈھلک نہیں جاتی. سورج سے خاص فاصلے پر رکھا، اگر زیادہ قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے، زیادہ دور ہو جائے تو برف بن کر جم کر پگھل کر ختم ہو جائے گی. ایک مناسب موضوع مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا، سورج کو ایک فاصلے پر رکھا، چاند کو ایک فاصلے پر رکھا، زمین کو ایک فاصلے پر رکھا. ذرا غور تو کرے انسان، یہ کیا الٹا خود بخود یہ معاملہ چل رہا ہے؟ پھر آدمی غور کرے جو اس پوری زمین کو چلا رہا ہے، حالانکہ زمین اس کائنات کا ذرہ نقطہ ہے، جو اس پوری کائنات کے نظاموں کو چلا رہا ہے، اس کے لیے تمہاری حاجات کو پورا کرنا کیا مشکل کام. پھر وہی اللہ ہے جس نے زمین میں نہروں کو جاری فرما دیا، کس طرح پانی کا نظام ہے. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اگلی جنگ ہوگی تو جناب وہ پانی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، پیٹرول پر بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے. اصل بحث یہ کہ کیا ظالمانہ نظام اور ظالمانہ حکومت وجہ نہیں ہے اصل، جو اللہ کی نعمتوں کو بندوں تک پہنچنے یا پہنچانے میں حائل ہو جایا کرتی، ورنہ اللہ کی زمین پر اللہ کی قدرتوں میں کبھی کمی نہیں رہی، اللہ کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں رہی. بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، اس ماں کے وجود میں اس بچے کے لیے دودھ کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے. زمین پر انسان کو اللہ نے بعد میں بھیجا ہے، زمین کا بنایا جانا، زمین کا بچھایا جانا، زمین کا سجایا جانا، زمین کا مزین کیا جانا، زمین میں بندوں کی خوراکیں مقرر کیا جانا، یہ پہلے ہوا ہے. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ندی نالے اور نہریں اس میں جاری فرما دی، پہاڑ اس میں بنا دیے، ہم گھومتی شے کو روکنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ویل بیلنسنگ کا کتنا کام ہے ہماری گاڑیوں میں جو نکل آتا ہے، اس اتنی بڑی گھومتی ہوئی زمین کو اللہ نے پہاڑوں کو جما کر بیلنس کیا ہے. فرمایا دو دریاؤں کو جاری کر دیا، سورہ فرقان میں بھی ہم نے سمجھا تھا، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک طرف کا پانی دوسری طرف کے پانی پہ غالب نہیں آ سکتا. پاکستان میں اٹک کے علاقے میں جو ہے مثال موجود ہے، ایک طرف بالکل گدلا پانی بہ رہا ہوتا ہے مٹیالہ قسم کا، دوسرا طرف صاف شفاف ہوتا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. دنیا کے اور کئی ممالک میں ایسی مثالیں موجود، حتیٰ کہ سمندر کے بیچوں بیچ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں سے وہ بڑے بڑے جہاز سے گزرنے والے میٹھا پانی حاصل کر لیتے، ان کو پتا ہوتا ہے، بالکل کھارے سمندر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ میٹھا پانی عطا فرما دیتا ہے. یا دو دریاؤں کے ساتھ بہا دیا، ایک کا کڑوا پانی ہے، دوسرے کا بالکل شیریں اور میٹھا ہے، دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے مگر ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا. یہ ساری جو قدرت اللہ تعالیٰ اپنی نظارے پیش کرتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. اور بھی کچھ معنی ہے، الہ کے معنی وہ ہستی جس کی طرف آدمی اپنی حاجات میں لپکتا ہو، الہ کے معنی وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر والہانہ محبت، الہ کے معنی وہ ہستی کہ بندے کی سب سے بڑھ کر محنت جس کے لیے لگ رہی ہو. ان سارے معانی کا کامل اطلاق اللہ پر ہی ہو سکتا ہے. سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس قدر نعمت جو بیان کر رہے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا بلکہ اصل محسن تو وہی. آج ہم نے اپنے دو دو ٹکے کے محسن بنا دیے دنیا کے اندر، کسی سیاسی رہنما کو، کبھی گھر والے کو، کبھی سیٹ کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو، یہ سارے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ. ماں باپ نے اگر ہماری پرورش کی تو ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون، ان کو وسائل دینے والا کون، ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ماں باپ کا بھی حق ادا کریں گے لیکن سب سے بالا تر حق اللہ تعالیٰ کا، ماں باپ کی محبت بجا ہے، سب سے بالا تر محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہونی چاہیے. قرآن نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی. وہ ہستی الہ، وہ ہستی کہ جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، یہ کروڑوں کروڑ نعمتیں بغیر مانگے دینے والا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہان والوں کا رب، سب سے بڑھ کر محنت اس کے لیے ہونی چاہیے. الہ کے معنی وہ ہستی کہ مشکلات میں جس کی طرف لپکا جائے، پکارا جائے. بندے تو سارے محتاج، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا، معاذ اللہ. بی بی مریم کو خدا کی خدائی میں شامل کیا، قرآن کہتا ہے کانا یا اکلان الطعام، تین الفاظ میں سقیدے کا رد کر دیا. فرمایا کہ مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کانا یا اکلان الطعام، تین الفاظ، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، بس ختم. جو کھانا کھائے گا وہ کتنا محتاج ہوگا، ایک ایک لقمہ، اس لقمے میں اگر چاول ہے تو ایک ایک دانہ، اگر وہ روٹی ہے تو گندم کا ایک ایک دانہ، وہاں سے لے کر اس کے منہ میں پہنچنے تک کس قدر بندہ محتاج ہے، اور اندر جانے کے بعد خارج ہونے کے لیے کس قدر بندہ محتاج. تو جو کھانا کھائے وہ ہے محتاج، اور محتاج کسی کا کیا بنا سکتا ہے بیچارہ، محتاج کسی کو کیا دے سکتا ہے. تو الہ وہ ہستی جس کی طرف لپکا جائے اپنی مشکلات کے اندر سب سے بڑھ کر، اور وہ اللہ کی ذات ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، پہلے بھی کبھی ذکر آ چکا ہے غالباً. صمد عربی میں کہتے ہیں ایک بڑی چٹان کو، ساحل کے قریب کوئی ڈوب رہا ہو اور چٹان ہاتھ آ جائے تو جان بچ جائے گی. لوگ جاتے ہیں چٹان کی طرف سہارا لینے کے لیے، چٹان اپنی جگہ کھڑی کہیں نہیں جاتی. یا صمد عربی میں کہتے ہیں قبیلے کے سردار کو، لوگ جایا کرتے تھے سردار کے پاس اپنی مشکلات لے کر، اپنی حاجات لے کر، اپنے فیصلے کرانے کے لیے جھگڑوں کے اندر لوگ جایا کرتے تھے اس کے پاس، سردار کسی کے پاس نہیں جایا کرتا تھا. تو صمد بڑی چٹان، صمد قبیلے کا سردار، الصمد اللہ رب العالمین کی ذات، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو الہ وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، الہ وہ ہستی جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے، الہ وہ ہستی کہ اپنی مشکلات میں جس کو پکارا جائے، اور الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے 24 گھنٹے کی جائے اس کا بندہ بن کر. یہ ہے الہ کا مفہوم. ان نعمتوں کو بیان کر کے، انعامات کو بیان کر کے، احسانات کا ذکر کر کے اللہ بار بار سوال کر رہے ہیں، الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے الہ اور جو اللہ کے ساتھ ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف سب سے بڑھ کر لپکا جائے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف اپنی مشقتوں اور مشکلات میں دیکھا جائے؟ قطعا نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں. آج سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ وہ جس نے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی، کیا وہ جاہل ہے؟ ہم شاید اسے جاہل سمجھتے ہیں. آج جس کے پاس ڈگری نہ ہو شاید آج ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں. قرآن تو جاہل کسی اور ہی شے کو کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ کفر کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. اچھا، ہمارا ایک مس کنسپشن یہ ہے، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. بڑی غلط فہمی ہے. کئی لوگ تھے لکھنے پڑھنے والے. اس زمانے میں سب سے بڑا فن شاعری سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے شعراء کے 7 معلقات، کبھی آپ پڑھیں گے کتابوں میں انشاءاللہ. 7 کہتے ہیں 7 کو، معلقات معلق سے لٹکا ہوا. 7 بڑے بڑے شعراء کا کلام. سالانہ ان کے کمپٹیشنز ہوتے تھے، امتحان ان کے کمپٹیشنز کے اندر وہ بڑے بڑے شعراء آتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے. تو 7 بڑے بڑے شعراء کا کلام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا. اس سے بڑا کوئی فن، اس سے بڑی کوئی تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی تھی جو اس کا کلام لکھ کر لٹکا دیا جائے. تو لکھا جاتا تھا تبھی تو لٹکایا جاتا تھا. صلح حدیبیہ سب کو معلوم ہے، لکھی گئی تھی کہ نہیں لکھی گئی تھی؟ اس کی دفعات لکھی گئی. میثاق مدینہ، جس کا آج ہمارا سیکولر طبقہ بڑا حوالہ دیتا ہے، غلط حوالہ دیتا ہے، آدھا حوالہ دیتا ہے، خیر اس کی بحث کا موقع نہیں. میثاق مدینہ، مدینہ پیک جسے کہا جاتا ہے، 50 سے زیادہ دفعات اس میں لکھی گئی، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو کیوں زمانے جہلیت کہتے تھے؟ قرآن کہتے سورۃ المائدہ میں، جب اللہ کا حکم موجود نہ ہو یا اللہ کے حکم پر عمل نہ ہو رہا ہو، لوگ اللہ کے حکم اور اس کی تعلیم سے دور ہو، عمل نہ کر رہے ہوں، تو ایسا وقت، ایسا دور جہالت کا دور ہے، اور وہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہو سکتے ہیں ہمارے دور کی طرح. تو آج اگر کلام اللہ سے دوری ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے، قرآن سے، آج اگر رسول اللہ کی تعلیم سے دوری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی دنیا جہاں کی ڈگری اور کوالیفیکیشنز ہمارے پاس موجود ہوں، تو یہ ساری ڈگریوں کے ہونے کے باوجود، یہ ساری کوالیفیکیشنز کے ہونے کے باوجود، اگر اللہ کا علم، اللہ کی وحی کا علم ہمارے پاس نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، تو یہ ساری ڈگریوں کا موجود ہونا یہ بھی جہالت ہے، یہ ساری کوالیفیکیشنز کا موجود ہونا یہ بھی جہالت. اور آج بڑے بڑے فراڈ کون کرتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں یا غیر پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. پوری قوم کو بیچنے والے کون ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں. کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آتا ہے، کوئی ہارورڈ سے پڑھ کر آتا ہے، دنیا کی مائناز یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے، پھر پوری قوم کو بیچ کھاتے ہیں. تو یہ تو پڑھے لکھے، مگر پڑھے لکھے جاہل قرار پائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے یہ دور ہو. یہ ہے جہالت. تو قرآن کہہ رہے اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. کون سا علم نہیں رکھتے؟ حقیقت کا علم نہیں رکھتے. ورنہ ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہا جاتا تھا، بڑی حکمت اس کے پاس تھی، مگر نرا جاہل ٹھہرا. جب وحی الہی کا اس نے انکار کیا تو ابو جہل قرار پائے، ورنہ ابو الحکم کہتے تو اسے. تو اس زمانے میں بھی سردار خان قریش، ان کے پاس علم تھا، شاعری کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، ڈبیٹ کرتے تھے، پوری قوم کو چلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر قرآن کہتا ہے جب وحی الہی سے دور ہیں تو یہ جہالت میں مبتلا ہیں. یہ ہے آج کے دور کی جہالت، جب کتاب الہی سے دوری ہو. آپ غور کر لیجئے نا، معاف فرمائیے گا، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مارچ کا. بچوں کے ایگزام چلنے کی نہیں چل؟ غور کر لیں، آپ سب اپنے گھروں میں جھانک لیں، میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں، کتنی ہمیں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہے کہ نہیں؟ ٹی وی بند، کرکٹ بند، باہر گھومنا پھرنا بند، شادی، اس سیزن میں شادیاں نہیں ہوں گی. ہاں بھائی، کیوں؟ بچوں کے ایگزامز ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی فکر ہے ہمیں. باپ چھٹی لے کے گھر پہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
عام طور پر 8 بجے آفس سے گھر آتا ہے، اب 5 بجے گھر پہ آ جاتا ہے، 6 بجے آتا ہے، بھائی اگلے دن میرے بیٹے کا پیپر ہے کہ نہیں، اس کے میتھس کے مارکس کم نہ ہو جائے، اس کی انگلش جو ہے وہ ویک نہ ہو جائے، کتنی ہمیں فکر ہے، ٹھیک ہے کر لی، قرآن کی کتنی فکر ہے؟ کیا دیتے ہیں ہم میتھس کے پڑھا ٹیوشن پڑھانے والے کو؟ اگر وہ او اے لیولس کے تو 5,000 روپے فیس ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک ایک ٹیوشن پڑھانے والے کی؟ 4,000-5,000 اس سے بھی زیادہ ہوتی ہوگی، اگر میری معلومات کم ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ایک میتھس پڑھانے والے کو ہم 5,000 روپے دینے کو تیار، اور مولوی بیچارہ کہے بھائی تھوڑی فیس بڑھا دو تو ارے 300 میں تیرا گزارا نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے بیٹے کو استاد نے پڑھا دی سورۃ الفاتحہ تو لکھا ہے کہ ڈھیرو انعام دیا استاد، کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا یہ کم ہے میرے پاس، تم نے وہ شے میرے بیٹے کو سکھا دی کہ تمہیں شاید تمہیں بھی اندازہ نہ ہو، 7 آئے تھے تم نے میرے بیٹے کو سکھائی ہے قرآن کی، یہ قدر تھی ان لوگوں کی قرآن کی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن پڑھانے والا ڈیگریڈ مولوی، یہ ہمارے الفاظ ہیں، یہ ہمارا انداز ہے، مولوی ہے، سائڈ پہ کرو اس کو. میتھس کے ٹیوشن کی چھٹی کبھی نہیں ہوگی، بھائی بات معاف کیجئے گا، میں بات سب کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میتھس کی چھٹی کبھی نہیں ہوگی، لیکن بچہ بھی کہتا ہے نا آج میرا موڈ نہیں ہے تو قاری صاحب کل آ جائیے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو اسکول کی چھٹیوں کے اعتبار سے پلاننگ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں نہ ٹیوشن کا مسئلہ نہ اسکول کا مسئلہ، قرآن کی چھٹی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس سے خود پتا چل رہا ہے کہ آپ اور میں کس چیز کو ترجیح دیتے کس کو ترجیح نہیں دیتے. میں اور آپ، بچوں کو تو چھوڑے، بچے تو چھوٹے ہیں، آپ اور میں، ان ہمارے رویوں سے پتا چل جائے گا، ان ہمارے رویوں سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک یہ دنیاوی تعلیم، اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، پڑھیں اور پڑھائیں لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھائیں. یہ جو آج بیوقوف بنا رہے ہمیں میڈیا کے ذریعے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، بیوقوف بنا رہے ہمارے بچے تو آج بھی کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا یہ بیٹھا رہے بچے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کیا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد گرانا چاہتے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تو ہمارا، ہماری منزل نہیں ہے جی، پاکستان ہماری منزل نہیں ہے، نہ کوئی جماعت ہماری منزل، نہ کوئی رہنما ہماری منزل، نہ پاکستان ہماری منزل. ہماری منزل ہے کہ کل اللہ راضی ہو جائے، کہہ دے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کے سوا کسی نے کسی رہنما کو، کسی جماعت کو، کسی ملک کو، کسی نظریے کو اگر اپنی منزل بنا رکھا ہے تو بغیرت ہے وہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو منزل بنائے وہ نرا جاہل ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو وہ منزل بنائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا منزل ہے مسلمان کی؟ کل اللہ راضی ہو جائے اور اپنے بندوں میں اور اپنی جنت میں داخل کر دے، اس سے کم تر کوئی منزل اگر مسلمان کی ہے تو نرا جاہل ہے. اتنا قرآن ملنے کے باوجود بھی اگر آج اس نے کسی اور شے کو منزل بنا لیا، بغیرت کی جہالت. اور ہمیں اللہ رب العالمین کیا فرماتے، پڑھو ضرور بھائی، اقرا پڑھو ضرور، مگر بسم ربک الذی خلق، سورہ العلق کی پہلی آیت، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف پڑھنا لکھنا نہیں ہے. ابو جہل کو بھی پڑھنا لکھنا آتا تھا، ابو لہب کو بھی آتا تھا، ان کو کہا گیا پڑھو ضرور مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا. یہ علم لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور یا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا علم نہیں رکھتے؟ حقیقت کا علم نہیں رکھتے. دنیا کا بہت رکھتے ہوں گے، ڈگریاں بہت ہوں گی، کوالیفیکیشن بہت ہوں گی، بڑی لمبی لمبی پلیٹس پر ڈگریاں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، مگر نیرے جاہل ہوں گے اگر اللہ کو نہ پہچانے، اصل حقیقت کو نہ پہچانے، اپنی حقیقت کو نہ پہچانے. آگے ایک اور بڑا خوبصورت مقام، بہت ہی خوبصورت مقام، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ. اللہ اکبر، بھلا بتاؤ کون ہے جو استرار میں اگر کوئی ہو، مصیبت میں اگر ہو تو اس کی پکار کو سنتا ہو؟ بھلا اللہ کے سوا کوئی ہے جو کسی مشکل زدہ کی پکار کو سنتا ہو؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف کو دور کرتا ہو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں نائب یا جانشین بھی بناتا ہے. ہے کوئی اللہ کے سوا جو پکار کو سننے والا ہو، جو خود محتاج ہو؟ وہ کیا پکار کسی کی سنیں گے جو کھانے کے، پینے کے، سونے کے، ہوا کے، روشنی کے، پانی کے محتاج ہوں؟ وہ محتاج کسی کو کیا دے دیں گے؟ تو بھلا اللہ کے سوا کوئی ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنتا ہو؟ بھلا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تکلیف کو دور کرنے والا ہو؟ بھلا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں زمین میں جانشینی دینے والا ہو؟ کیا تم خود دنیا میں آئے ہو یا تمہیں لے کر آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وہ لے کر آیا ہے، اس پر بھی تمہارے اختیار نہیں تھا. یہ کل کا کل اختیار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین کا. الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کیسے اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے ان اسباب کو، اور ان اسباب کو استعمال کر کے اب تم خشکی میں اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے تلاش کر لیتے ہو. اور آج جو انسان جہاں پہنچا ہوا تو فضا کے اندر چلا گیا، اوپر ساتھ آسمانوں کے اندر جا کر وہ سیر کر رہا ہے. بھلا یہ سب کچھ وسائل تمہیں کس نے عطا فرمائے؟ اسی لیے دیکھیے، سائنس میں کبھی نہیں کہا جاتا کریشن، کبھی نہیں کہا جاتا، ہمیشہ کہا جاتا انوینشن یا ریپروڈکشن. کبھی کسی سائنٹسٹ نے دعویٰ نہیں کیا، نہ فرعون نہ اس کے باپ نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں نے کچھ پیدا کیا، نہ کسی سائنسدان نے آج تک دعویٰ کیا کہ میں نے کریئٹ کیا ہے. کریشن نہیں، تخلیق نہیں، انوینشن. ہم نے دریافت کیا ہے اور ہم نے ان چیزوں کو ملایا تو ہم نے ریپروڈیوس کیا ہے. وہ بحث تو آگے گاڈ پارٹیکل والی، کہ ہم نے وہ پارٹیکل پتا کر لیا جس سے کریشن آف یونیورس ہوئی تھی. او بھائی، اس پارٹیکل کو کس سے پیدا کیا تھا؟ وہاں جا کے بھی تو رکو گے، پھنسو گے کہ نہیں پھنسو گے؟ تو بہرحال آج جو رنگا رنگی دکھائی دے رہی ہے، اس سب کی طرف بھی اشارہ. بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے؟ ممن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ جب وہ موسم آتا ہے یا وقت آتا ہے تو پہلے بھینی بھینی خوشبو والی ہوائیں آتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بالا تر ہے جو وہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں. چھٹی مرتبہ وہ انداز امن کا، امن یبدا الخلق ثم یعید، بلا کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تم کچھ نہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا فرما دیا، اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دی اس کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنے کو مشکل نہیں. ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی دلیل لے کر آؤ، ان جھوٹے معبودوں کو پکارنے کے لیے کوئی دلیل لے کر آؤ، اللہ کو چھوڑ کر محتاجوں پر توکل اور ان سے امیدیں لگانے کی کوئی دلیل تو لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو. کل علم اللہ کے پاس، کل غیب کا علم اللہ کے پاس. ہاں، اللہ نے کچھ اپنے انبیاء کو دیا، رسولوں کو دیا، خاص علم سے دیا، اللہ کی شان. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے دوبارہ انہیں کب کھڑا کیا جائے گا. سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں، کچھ نے فرشتوں کے بارے میں، کچھ نے اور مخلوقات کے بارے میں کہا کہ یہ بھی علم رکھتے، یہ بھی قدرت رکھتے. فرمایا کہ انسانوں میں سے جو جا چکے ہیں ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کب انہیں کھڑا کیا جائے گا. جو یہ بات نہ جانتے ہوں ان کے متعلق تم یہ دعوے کرو کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، کل علم رکھتے ہیں، یہ تمہارا غلط تصور ہوگا. ارشاد ہوا، آخری آیت پڑھ رہے ہیں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھکا رہ گیا. کیا تھکا رہ گیا؟ سمجھ نہیں آ رہی ان کو، یقینی نہیں آ رہا. بل ہوں فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور آج امت کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی ہو چکا ہے. عام آدمی سے پوچھے مرنے کو تیار ہو، وہ کہے گا کوئی اچھی بات زبان سے نکالو. اور اپنی نگاہوں کے سامنے ہم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 235 لاشیں کراچی میں جنوری میں، 250 سے زیادہ فروری میں. اب بھی کوئی یہ سمجھے کہ ابھی بہت زندگی پڑی، کھا لے پی لے موج اڑا لے، ہاں کیا پتا بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، گھروں میں گھس کے مار دیا جانا، ایکسیڈنٹس کے اندر مر جانا، ہاسپٹلس کے اندر مر جانا، باہر سے گولی گھر میں آ جائے مر جانا، کیا نہیں ہو رہا ہمارا. اب بھی کسی کو اپنی موت کے بارے میں یہ گھمنڈ ہے کہ بھی بڑا ٹائم پڑا ہے، میں ذرا بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں تو یاد ہی کروں گا، کیونکہ جوان دنیا سے نہیں چلے جاتے. ابھی مجھے زندگی کی بہاریں دیکھنی، ذرا کچھ وقت گزار لوں، کیا بچے دنیا سے نہیں چلے جاتے کچھ. آج ہمارا حال بھی کم و بیش ایسا ہی، تبھی سارا بگاڑ، حکمرانوں سے لے کے سیاستدان، سیاستدانوں سے لے کے نیچے عوام، اکثر سب نہیں، اکثر جو فساد کی وجہ ہے وہ بنیادی وجہ یہ کہ موت بھول گئے ہم لوگ. ان کے بارے میں فرمایا بل ادارک علم ہوں فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا دل تھک رہ گیا، بل ہوں فی شک منہا، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. اور جب بندہ اپنی موت سے اور آخرت سے اندھا ہو جائے تو پھر اندھے نگری نظر آتی جو ہمارے شہر میں دکھائی دے. جب بندہ موت سے اور آخرت کی پیشی سے اندھا ہو جائے تو اندھیر نگری نظر آئے گی جو آج ہمارے شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شہر کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو ہماری موت پہ یقین عطا فرمائے. اللہ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے جو ظلم پر اتر آئے ہیں. اگر وہ ہدایت کے مستحق ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے مستحق نہیں تو اللہ دوسروں کے لیے ان کو نشان عبرت بنائے اور ایسی سزا دے کہ باقی کسی کے ظلم کرنے کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.